الله يلا أزأته ملعون لله ملعون لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا وزيرا ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله فالمبعوث إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه القلوب تصدى كما يصدى الحديد إذا صابه الماء قيل يا رسول الله وما جلاؤها قال كثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن أو كما قال عليه السلام محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں ذہنی طور پر آیات و احادیث کی روشنی میں قرآن ہی کا عنوان اور موضوع چل رہا ہے، کوئی اور عنوان قلب و ذہن میں اس وقت زیادہ نہیں، اسی لیے رمضان المبارک کے آغاز بلکہ پہلے ہی سے لے کر ابھی تک بھی آپ ہماری گفتگو کا زیادہ تر وسیع اور عمیق عنوان قرآن ہی سے متعلق سنتے رہے ہیں، اور چونکہ اس کے سوا کچھ اور باتیں اس وقت ذہن میں نہیں ہیں، اسی لیے اپنی صلاحیت کے اعتبار سے جو چیز ہمارے پاس قلب و ذہن میں ہے اور اس کی ضرورت بھی، تو اسی سے متعلق ہم آپ سے بات کریں گے۔ ویسے ہر عنوان کے تحت اہل قلم اپنی اپنی تحریرات لکھ رہے ہیں، اسی لیے اخبارات کے مذہبی جو صفحات ہیں اس میں علوم کے فضائل بھی آ رہے ہیں، تراویح کے احکام بھی آ رہے ہیں اور روزے کے مسائل بھی آ رہے ہیں، روزے کا فلسفہ بھی آ رہا ہے، رمضان کی اہمیت اور فضیلت بھی مختلف عنوانات سے اخبارات کی زینت ہے۔ البتہ چونکہ خاص طور پر ان دنوں میں بہت سے احباب مال اور دولت کی قربانیوں اور سخاوت والے جذبات کے ساتھ رہتے ہیں، چونکہ وہ ज्यादा बारे में कहने की जरूरत नहीं, इससे ज्यादा जरूरत इसी बात की मालूम हो रही है कि कुरान ही के बारे में आपसे अर्ज करें। हाँ, अलबत्ता बाद जहनों का ये तकाजा हो सकता है कि ज़कात के जरूरी मसाइल सामने आए, लेकिन उस बारे में भी हम कुछ जिक्र नहीं करेंगे कि ज़कात क्या है, ज़कात के की मुराद क्या है, उसके मायना क्या है, शरीयत में ज़कात का क्या मतलब होता है, ज़कात को ज़कात क्यों कहते हैं, कुरान और हदीस में ज़कात के क्या अहकाम है, ज़कात का फलसफा और उसकी हिकमत क्या है, ज़कात देने पर अल्लाह की तरफ से क्या इनामात है, ज़कात न देने पर अल्लाह की तरफ से क्या इताब है, कुरान और हदीस में ज़कात अदा न करने वालों के बारे में क्या तौजीहात है, ऐसी तरह ज़कात किन को दे सकते हैं, किन को नहीं दे सकते, और इसी तरह ज़कात के मुस्तहिक कौन है कौन नहीं है, कुरान और हदीस में उसके क्या क्या तकाजे मौजूद हैं, एक और ऐसे ही मुख्तलिफ किस्म की चीजों पर, नकद पर, सोने पर, चांदी पर, जमीनात पर, दुकानात पर, मकानात पर, तजारती और कारोबारी शक्लों पर मुख्तलिफ सूरतों में ज़कात की क्या सूरतें हैं, बैंक बैलेंस के मौके पर सूद वाले शक्लों में, इसी तरह मुख्तलिफ किस्म के और सरकारी फंड वगैरह होते हैं, इस तरह के जितने मसाइल हैं, ये तमाम मसाइल जो अमूमन पेश आते रहते हैं, हमारी एक छोटी सी किताब है जिसका नाम ज़कात है, सवाल और जवाब की शक्ल में ये तमाम सवाल और जवाब की सूरत में ये तमाम मसाइल और अहकाम मौजूद है। इसीलिए इस गुजारिश के साथ कि अगर किसी साथी को इन तमाम मसाइल को जानना हो वो सलीस पैराए में, तो जाते हुए उन किताबों को ले जा सकते हैं। इसीलिए हम अपना वक्त मजीद उस उन्वान पर खर्च करने के बजाय हम कुरान ही के बारे में जिक्र करेंगे, और अब के हमारा ख्याल ये है कि खत्म रमजान तक कुरान ही के बारे में हम ज्यादातर आपसे बात करेंगे, और आज भी हम इंतहाई अहम उन्वान कुरान ही से मुताल्लिक अर्ज करेंगे। अल्लाह जल्ले जलालुहू ने कुरान मजीद में ये इसके लिए दो लफ्ज इस्तेमाल फरमाए हैं, एक लफ्ज इंजाल का अंजल किताब अंजल किताब बिलहक, और एक लफ्ज है तंजील का नजल युनजिलु तंजीलन तंजीलुल किताब मिन अल्लाही अजीजुल हकीम। ये दो लफ्ज कुरान पाक के लिए इस्तेमाल हुए हैं। जहां पर अंजला का लफ्ज आता है वहां पर बावजूद इस वाक्य की दूसरी माना भी की मुआफकत ही पाई जाती है, लेकिन ज्यादातर उसका मफहूम इस बात को लिए हुए रहता है कि ये किताब पूरी उतार दी गई, और जहां पर लफ्ज तंजील आता है या नज़ल्ला कहकर आता है, ये इस तरीके का लफ्ज आता है, तो वहां पर किसी चीज का थोड़ा थोड़ा बकदरे जरूरत बकदरे जरूरत थोड़ा थोड़ा करके तकमील तक पहुंचाने का मफहूम होता है। और अल्लाह पाक ने शबे कदर में कुरान मजीद को उतारा, जाहिर है कि वहां उतारने का क्या मतलब है, अल्लाह ने लोहे महफूज से आसमानी दुनिया पर पूरा कुरान एक बार ही उतार दिया। उसके लिए लफ्ज अंजलना ज्यादातर इस्तेमाल होने वाला लफ्ज, और फिर आसमानी दुनिया से इस एक अर्जी दुनिया में महबत वही हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलब मुबारक पर अल्लाह ने वो कलाम उतारा, तो थोड़ा थोड़ा उतारा, 23 बरसों की मुद्दत में उतारा, 40 साल की उम्र थी आपकी जब से लेकर 63 बरस की उम्र तक अल्लाह पाक ने ये कुरान मजीद के अहकाम हज़्ब हालात, हज़्ब तकाज़े और हज़्ब मंशा अल्लाह जल्ले शानुहु जैसा चाहते थे वैसे इन अहकाम की तंजील होती रही। इसीलिए ये दो तरह के लफ्ज कुरान पाक के बारे में इस्तेमाल होते हैं। कुरान मजीद से राबता इसलिए भी जरूरी है कि कुरान अपनी सारी बीमारियों का इलाज है और हर किस्म का शख्स जिस किस्म की तबीयत रखता है और हर किस्म का ग्रोह जिस किस्म का फिक्री अंदाज रखता है उनके लिए उसमें हिदायत मौजूद होती है। मिसाल के तौर पर अगर कोई बीमार है तो उसके जहन में यह रहता है कि साहब क्या इस कुरान मजीद में कुछ ऐसी हिदायतें हैं कि जिसकी वजह से मैं नायास से शिफा हासिल करूं। इसके लिए रहबरी करने वाली बात रिवायतें मिल जाती हैं। एक रिवायत आपकी खिदमत में कर्ज है, आयत का एक टुकड़ा और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत का एक हिस्सा जी, और वो है कि وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ اور ہم نازل کر رہے ہیں قرآن کو وہ نازل کی جانے والی چیز شفا ہے شفا شفا کسے کہتے ہیں مرض کا دور ہونا بیماریوں کا ختم ہو کر انسان کا صحت یاب ہونا سے بیماریاں دو قسم کی تو شفا بھی دو قسم کی بیماری ہوتی ہے جسمانی اور بیماری ہوتی ہے روحانی اسی طریقے سے بیماری ہوتی ہے روحانی اور شفا ہوتی ہے روحانی تو یہ بیماری بھی ظاہری اور باطنی اور شفا بھی ظاہری اور باطنی ظاہری بیماریوں سے شفا کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد آپ نے بارہا سنا ہوگا فی فرق حدی کتاب شفا من کل داء سورہ فاتحہ میں ہر بیماری سے شفا ہے ہر بیماری سے شفا سورہ فاتحہ یہ الگ بات ہے کہ ہم اس سورہ فاتحہ کو ہزاروں بار پڑھتے ہیں پھر شفا کیوں نہیں ملتی وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے وہ کچھ امتحان کے پہلو ہیں اور کچھ ہماری کوتاہیوں کے پہلو ہیں ان تمام تفصیلات پہ ہم جائیں گے تو وہ بالکل ناکافی ہوگا البتہ العاقل تکفیر الاشارہ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے ایک بار ذکر کیے دیتے ہیں وہ یہ کہ اگر کوئی حکیم کسی مریض کو دوا دے دے دوا دینے کے بعد اس نے استعمال کا طریقہ بھی بتا دیا کہ دیکھو بھئی یہ ہے آپ کی بیماری یہ ہے اس بیماری کی دوا یہ ہے اس بیماری میں اس دوا کے استعمال کرنے کا طریقہ اس کے بعد کہا کہ بھئی انشاءاللہ آپ کو شفا ہو جائے گی مگر دیکھو فلان چیز سے فلان چیز سے فلان چیز سے فلان چیز سے پرہیز کرنا ایسا بول دیا تب وہ مریض کا کیا دوا پر استعمال کیا لیکن پرہیز کا جو تقاضا پیش کیا تھا حکیم اس کو پورا نہیں کیا تو آپ بتلائیے کہ کیا اس بیماری سے دوری ہو سکتی ہے اب آپ اس اشارے کو پا گئے ہوں گے ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں بھئی اللہ کے رسول جھوٹے نہیں ہم جھوٹے ہو سکتے ہیں جی اور ہماری بات جھوٹی ہو سکتی ہے مگر اللہ کی بات جھوٹی نہیں ہوتی اور اللہ کے رسول کی بات جھوٹی نہیں ہوتی اگر کوئی نعوذ باللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہے تو وہ شخص کافر ہے اس کو ایمان پھر قبول کرنا پڑتا ہے اس کو تجدید ایمان کی دعوت دینی پڑتی ہے سورہ فاتحہ میں تو اللہ پاک نے ہر بیماری سے شفا بدلائی ہے، کہ جب ایسا ہے تو شفا کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید اس سورہ فاتحہ کے ذریعے سے جو پیغام دے رہا ہے، حکیم مطلق نے اس نسخے کے اندر جو دوائیاں رکھی ہیں اور اس کی ترکیب رکھی ہے، حمد کی تفصیلات رکھی ہیں، اپنا اس میں ذاتی رکھا ہے اور اپنے اسماء صفاتی رکھے ہیں اور جلالی اور جمالی رجی دونوں قسم کے خزانے رکھے ہوئے، اور عابد اور معبود کے درمیان میں ایک رشتے کا اظہار کیا گیا ہے، اور بندوں کا خصوصی ایک عہد و پیمان جو اللہ پاک سے ہوا ہے اس کا ذکر ہے، عبادت اور استعانت کا اجمال دیا گیا، ہدایت کی تفصیلات سمجھائی گئی، انعام یافتہ انسانوں کو اصول اور اصولی اور جمعیت کی شکل میں اس کے حق میں رکھا گیا، پھر مثبت اور منفی پیرائے کے کچھ اہم ترین ضابطے دے دیے گئے۔ تو سورہ فاتحہ در حقیقت مجھے وہ اس بیج کی طرح ہے جس کو زمین میں دفنا دینے کے بعد وہ جو ملکہ نکلتا ہے، وہ تنا بنتا ہے، وہ درخت کا روپ لیتا ہے، تناور ہوتا ہے، شاخیں پھوٹتی ہیں اور پھر اس کے بعد ٹہنیاں نکلتی ہیں، شاخ در شاخ ہوتا ہے، ہزاروں ہزاروں پتے، لاکھوں پتے نکلتے ہیں، ہزاروں لاکھوں پھول نکلتے ہیں، ہزاروں لاکھوں پھل نکلتے ہیں۔ اس طریقے سے ایک بیج پورا درخت رہتا ہے، اسی طرح سورہ فاتحہ میں بھی اللہ پاک نے پورے قرآن کا خلاصہ رکھا ہے۔ ہم نہیں سمجھ رہے ہیں، کوشش نہیں کر رہے، وہ بات الگ ہے۔ تو اس سورہ فاتحہ میں تو ہے شفا، معلوم ہو سکتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی ہم جیسا تعریف کرنا چاہیے تھا ویسا نہیں کر رہے ہیں، ایسا ہو سکتا ہے۔ اللہ کے صفات جمالی اور جلالی کو سمجھنا تھا، وہ نہیں سمجھ سک رہے ہیں، ہو سکتا ہے ایسا ہو۔ اللہ کے ساتھ ہمارا جو عہد و پیمان اِیّاک نعبدُ وَاِیّاک نستعین میں ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ عہد و پیمان ہم پورا نہ کر رہے ہوں۔ ہدایت کے بارے میں ہم مان تو رہے ہیں راستہ، لیکن اس کے لیے کسی ضابطے کی جو شکل ہوا کرتی ہے اس کی تعمیل ہم صحیح معنوں میں ہدایت کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، یا اس کی تفصیلات سے آشنا نہیں ہے، یا ایسے ہی یہودیت نصرانیت کے راستوں کی جو رکاوٹیں انتہائی بڑی بڑی کھڑی ہوئی ہے دنیا کے اندر، یہ ان سے بچنے کے کچھ طریقے ضابطے بتائے گئے ہیں سورہ فاتحہ میں۔ اس طرح مختلف قسم کے اشارے مل سکتے ہیں جس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے جو ہدایت اس سورے میں دی ہے، ہم ان ہدایت دی اس کو نسخہ تو سمجھ رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، لیکن جن چیزوں سے پرہیز کا حکم اس زمن میں ہم کو دیا گیا کہ تم کفر سے بچنا، تم شرک سے بچنا، تم بدعت سے بچنا، تم جھوٹ سے بچنا، تم چغلی سے بچنا، تم غیبت سے بچنا، تم حرام کاریوں سے بچنا، تم بغاوتوں سے بچنا، تم خذل و ظلم سے بچنا، اور تم ماں باپ کی نافرمانی سے بچنا، اس قسم کے بے شمار پرہیز کے کام ہو سکتے ہیں جی، جس جو باتیں بتائی گئی ہوں گی اگر ہم ان کو پورا نہیں کریں گے تو شفا کی صورت کیسے رونما ہوگی؟ اشارہ ضروری مل گیا ہوگا، زیادہ پیسوں میں جانے کی ضرورت نہیں، بس صرف یہ دیکھ لینا ہے کہ ہے شفا، کھوٹ مجھ میں ہے، میری ذات میں کھوٹ ہو سکتا ہے، میری بات میں کھوٹ ہو سکتا ہے، مگر اللہ کی ذات، اللہ کے رسول کی ذات میں کوئی کھوٹ نہیں، اور اللہ کی بات اور اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں کوئی کھوٹ نہیں ہے۔ اسی لیے الصادق المصدوق ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور شاہد و مشہود بھی ہے، اور صادق و مصدق بھی ہے، اور مصدق بھی ہے۔ اللہ نے خوبیوں سے خوب سرفراز فرمایا، سراپا خیر کثیر بنا دیا اللہ جل جلالہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو وہ شفا، اچھا باطن بھی بیمار پڑتا ہے، حدیث دلالت کرے گی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذہ القلوب تفتا، یہ قلوب جلالود ہو جاتے ہیں،
دل جنگالو دھونے کا کیا مطلب؟ اللہ کے رسول نے مثال بھی دی کہ میس الحدید اصاب الماء، جس طریقے سے لوہا، جس طریقے سے لوہے کو جب پانی لگ جاتا ہے تو وہ زنگالود ہو جاتا ہے، ایسے ہی دل میں کھوٹ پیدا ہو جاتا ہے مختلف قسم کی آلودگیوں کی وجہ سے، یہ فکری ارتداد کی وجہ سے، قلبی منافقتوں کی وجہ سے، نفاق کے کانٹوں کی وجہ سے، شرکیات کے کچروں کی وجہ سے، کفر کی نجاستوں کی وجہ سے، اور شرک کی آلودگی اور گندگیوں کی وجہ سے، مختلف قسم کی آلودگیوں سے دل زنگالود ہو جاتا ہے. تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وما جلاؤہا، سرکار پھر ایسے صورت اس کی جلا بخشی کی. جلا کا مطلب سمجھو، ایک ہے لفظ جلا جو اردو میں استعمال ہوتا ہے، وہ نہیں ہے. جلا سے مراد جلا بخشی، کسی چیز کو چمکا دینا، اس میں شائننگ کرا دینا، جی پیدا کر دینا اور چمک لا دینا، جی اس کے اندر رہنے والے زنگ کو اور آلودگیوں کو چھانٹ کر اس کا بہترین اور شاندار بنا دینا، وہ ہے جلا یابی. تو صحابہ کرام نے پوچھا مل جلا، سرکار پھر جلا بخشی کی صورت. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد میں دو اشارے دیے. ایک فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرنا، موت کو کثرت سے یاد کرنا. دوسرا علاج کثرت تلاوت القرآن، قرآن مجید کی تلاوت بہت زیادہ کرنا، تلاوت بہت زیادہ کرنا. کتنی کر رہے ہیں، کیسا کر رہے ہیں، کس طرح کر رہے ہیں، کس قاعدے قانون کے تحت کر رہے ہیں، یہ اس کے حدود کیا ہے، ظاہری اور باطنی اصول اور آداب کیا ہے، اور پڑھنے کے بعد اس کا حق کس طریقے سے ادا کیا جاتا ہے، اس کی اپنے اپنے تفصیلات ہیں، آپ سنتے رہیں گے. لیکن میرے دوست اتنا تو معلوم ہوا کہ اگر دنیا کا انسان مریض ہے، اگر وہ ظاہری مریض بھی ہے، تو اس کا علاج بھی قرآن ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ دوا بھی کرے گا، اسباب بھی اختیار کرے گا، حکیم کے پاس بھی جائے گا، ڈاکٹر سے بھی رجوع کرے گا، لیکن اللہ کے مبارک کلام سے بھی استفادہ کرے گا. مگر یہ غلط فہمی نہ رہے کہ صرف جھاڑ پھونک یا پھونک پھانک کے لیے قرآن ہے، ایسا نہیں ہے. بلکہ اس کے پیچھے معنی ہے، اس کے پیچھے مقاصد ہے، اس کے پیچھے تفاسیر ہے، اس کے پیچھے تحقیقات ہے، اس کے پیچھے آیات کے تقاضے ہیں، اس کے پیچھے عمل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان تمام چیزوں کی دعوت عالم انسانی کو دینا ہے. ایک ایک آدمی وہ ہو سکتا ہے کہ جو یہ صبح اٹھتا ہے لیکن اس کا سر گردش میں ہے، سر چکرا رہا ہے، کوئی سجائی نہیں دے رہا ہے کہ اس کے کچھ کام بنیں گے کہ نہیں بنیں گے، بے چین ہے اور بے کل ہے. اور ان دنوں ایک مسلمان کی بے چینی عام طور پر پائی جاتی ہے، ہر کسو نہ کر بے چین، ہر کام کے بارے میں اس کو کوئی سجائی نہیں دیتا کہ کیا اس کا وہ کام تکمیل پائے گا یا نہیں پائے گا. اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پریشان قلوب کو متوجہ کر کے کہا کہ قرآن کی طرف رجوع کرو، قرآن کی طرف رجوع کرو. فرمایا من قرأ یاسین فی صدر النہار حلیت حوائجہ، جو دن کے شروع حصے میں یاسین شریف پڑھے گا اللہ پاک اس کی صحبتوں کو پورا کر دے. قلیت حوائجہ، تو یاسین پڑھ رہا ہوں فائدہ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ مستقل مسئلہ ہے، روحانی مسئلہ ہے. یاسین پڑھ رہا ہوں، یاسین بول رہے بولتا اب تک کے سینکڑوں مرتبہ آیتیں نہیں پورے قرآن ہو گئے، اب تو سماج قرآن کی تو لہر ہی چل رہی ہے. چلیے جی قرآن کی سماج کی لہر چلنا مبارک، مگر اس کے پیچھے جو ذمہ داریوں کا بوجھ ہے وہ بڑا عجیب عجیب اور نازک قسم کا ہے. ان لطیف یا نازک باتوں میں یا تفصیلات میں جاؤں گا تو آپ کو سمجھنے میں مزید دقت ہوگی، اسی لیے اتنی بات کافی ہے کہ اللہ پاک کے مبارک کلام سے رابطہ، اللہ احتیاجات کی تکمیل کر دے. جی بہت سے وہ لوگ ہوتے ہیں جو کھانے پانی کے لیے ترس رہے ہیں، بہت سے وہ لوگ ہوتے ہیں جو جز معاش ہوتے ہیں، اور بہت سے وہ لوگ ہوتے ہیں جو معاش کے بارے میں ان کے بارے میں شکایتیں رہتی ہیں. بے شمار لوگ وہ ہیں جو جو غربت زدہ ہوتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اپنی معاش میں کچھ پیشاب ملے. اللہ کے رسول حضرت محمد ایسے پورے لوگ اس بات کو سن لے کہ ان کا علاج قرآن کی طرف رجوع ہے. قرآن کی طرف لگو, قرآن کی طرف پلٹو, فجروا الی اللہ, قرآن کی طرف آؤ اور ان حاضر قرآن کی طرف آؤ. اے الذین یؤمنون بالغیب کی تفصیلات میں اللہ پاک نے جو آیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتاری اس کی طرف آؤ. علاج آپ کا قرآن ہے. کیا فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, من کرہ سورۃ الواقعہ بھی فی کل لیلت لم تصبہ فاقۃ النمل, جو کوئی شخص سورہ واقعہ کو ہر رات میں پڑھ لیتا ہے وہ فقر اور فاقہ اس کو کبھی بھی چھو نہیں سکتا. من کر سورۃ الواقعہ فی کل لیلت لم تصبہ فاقۃ ابدا, سورہ واقعہ کی یہ برکت ہوگی تو پورے قرآن کی طرف رجوع کر لے تو کتنی برکت ہوگی. ایک آیت میں, ایک سورت میں, چند آیتوں میں ہزاروں لاکھوں انسانوں کا علاج ملتا ہے. تو کیا ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ قرآن بقیہ انسانوں کے لیے فائدہ بخش نہیں ہوگا؟ سب کے لیے فائدہ بخش ہے. ان لوگوں کے لیے بھی اس میں ہدایت ہے جو اہل کفر و ضلال ہیں, اور ان لوگوں کے لیے بھی ہدایت ہے جو شرک اور شرکیات میں گرفتار ہے. ان لوگوں کے لیے بھی اس میں ہدایت ہے جو بنی اسرائیل کہلاتے ہیں اور یہودیت اور نصرانیت کے بہت بڑے بڑے گروہ بنے ہوئے رہتے ہیں. لیکن میرے دوست, دنیا کے سارے انسانوں کے لیے پیغام, اگر آج کی دنیا یا سپر طاقتیں مل کر قرآن کو یا قرآن والے کو یا اسلام کو یا اسلام والے کو یا ایمان کو اور ایمان والوں کو مٹانا چاہے تو یہ دنیا کے بس کی بات نہیں ہے. اللہ پاک پوری طاقتوں کو دھواں بنا کر اڑا دیں گے. اللہ پاک طاقتوں کو ہواؤں میں تحلیل کر دیں گے. اللہ پاک ان طاقتوں کو دوسری طاقتوں سے ٹکرا دیں گے. کوئی شکل ایسی بنے گی قیامت تک کہ اسلام بھی باقی رہے گا اور مسلمان بھی باقی رہے گا. یہ الگ بات ہے کہ اللہ کو اگر منظور ہوگا قربانیاں تو قربانیاں دی جائے گی جی, اور اللہ کو منظور ہوگا تو وہ قربانیاں لیں گے. شہادت کے مقصود مطلوب مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی جی. اسی لیے اگر دنیا کی طاقتیں مل کر قرآن کو قرآن والوں کو مٹانا چاہے یا ان کو دریا برد کرنا چاہے, یہاں نظر ہاتھ پیچھے کرنا چاہے, جس طریقے سے نمرود نے آگ سلگائی تھی آسمان سے باتیں کرتی ہوئی, اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس آگ کے اندر جھونکنے کا فیصلہ کیا گیا تو سارے کے سارے لوگ اس لیے پریشان ہوئے پہلے کہ اس ابراہیم کو اس آگ میں کیسے جھونکا جائے, اس لیے کہ جو جھونکنے کے لیے جائے گا وہ بھی جل جائے گا. اتنی بڑی آنکھ سل گئی گئی تھی دنیا میں ایک ایماندار کو جلانے کے لیے, ایک توحید کے مت والے کو جلانے کے لیے, ایک اللہ کے خلیل کو جلانے کے لیے, ایک صاحب ایمان اور صاحب کتاب اللہ, یہ اللہ کی کتاب رکھنے والے کے لیے اور صحیح رکھنے والے کے لیے اور اللہ کے خلیل اور خلت والے ساتھی کے لیے دنیا نے ان کو مٹانا چاہا. لیکن میرے دوست, دنیا بھر کی آگ اسی آگ کے بیچ حضرت ابراہیم علیہ السلام جی دنوں نے گھنٹوں نہیں دنوں والے بن رہے. اللہ کی حفاظت کا سامان آج بھی ہو جو ابراہیم سے ایمان پیدا آج کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. یہ جتنی طاقتیں چھوڑی جا رہی ہے یہ نمرودی طاقتیں ہیں, اور جب وقت آئے گا وہ طاقتیں مغلوب اور مقہور ہو جائیں گی. اللہ کے پاس اصول ہے, ضابطہ ہے, قاعدہ ہے, اللہ کا منصوبہ ہے. اللہ کا منصوبہ کامیاب ہوتا ہے, شکلیں اللہ بنا دیں گے, نصرت اور تائید کی شکلیں پیدا کریں. تو دنیا بھر کی طاقتیں اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کے طرف ہیں. آپ حضرات جانتے ہیں خاص طور سے یہ تاریخ نا لوگ یہ بات شاید بہت اچھی طرح جانتے ہیں, میں تو زیادہ واقف کار بھی نہیں ہوتا, لیکن ہم نے حضرت حکیم الاسلام رحمۃ اللہ کہہ لے کہ بغداد کے اوپر حملہ کرنا چاہا اور اس بغداد کو تباہ و تاراج کرنے کے لیے بغداد وہ داخل ہونا چاہتے تھے تو جی وہاں کے لوگ اور جب وقت آئے گا وہ طاقتیں مغلوب اور مقہور ہو جائیں گی. اللہ کے پاس اصول ہے, اللہ کا منصوبہ کامیاب ہوتا ہے, شکل اللہ بنا دیں گے, نصرت اور تائید کی شکلیں پیدا کریں. تو دنیا بھر کی طاقت ہے اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کے در پہ. آپ حضرات جانتے ہیں خاص طور سے یہ ساری اتنا لوگ یہ بات شاید بہت اچھی طرح جانتے ہیں, میں تو زیادہ واقف کار ہوں نہیں اس کا, لیکن ہم نے حضرت حکیم الاسلام رحمۃ اللہ کے علیہ کے حوالے سے ایک بات جانی کہ جس وقت تاتاریوں نے بغداد کے اوپر حملہ کرنا چاہا اور اس بغداد کو تباہ اور تاراج کرنے کے لیے بغداد کو وہ داخل ہونا چاہتے تھے تو جی وہاں کے لوگوں نے یہ سوچ کر کے حملہ آور آنے نہ پائے اور جی دشمن اندر نہ آنے پائے, اس کے لیے بہترین تدبیر یہ ہے کہ بازو میں جو دریائے دجرہ ہے جس کے اوپر برج اور پل بنایا گیا ہے بہت بڑا, اس پل کو ڈھا دیا جائے تاکہ نہ کوئی آ سکے نہ جا سکے. لیکن میرے دوستو آپ جانتے ہیں باوجود اس بات کے کہ دریائے دجلہ کو پل توڑ دیا گیا لیکن تاتاری حملہ آور کسی بھی صورت سے اندر داخل ہو گئے, اندر داخل. اس کے بعد بغداد کی اندر تباہیاں مچائی گئی اور اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ ایک بہت بڑا کھلواڑ کھیلا گیا, بہت بڑی سازش یہ رچائی گئی کہ پورے بغداد میں جتنے کتب خانے, اس کتب خانوں کے اندر رہنے والے قرآن کو, اس میں رہنے والی کتابوں کو, اس میں رہنے والی تفسیروں کو, ان میں رہنے والے علوم قرآن کے صحیح جی کتابوں کو اور قلمی تحریروں کو, چھوٹی موٹی زخیم جلدوں کو, چھوٹی بڑی کتابوں کو, ہزاروں لاکھوں کروڑوں کتابوں کی شکل میں انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ سب سے پہلے قرآن اور علوم قرآن اور یہ سارے مسلمانوں کے ذخیرے پہلے دریا کے اندر چھونک دو. آپ جانتے ہیں جی وہ ذخیرہ بغداد کے ان کتب خانے کا یا ایک کتب خانے کا یا وہیں شہر کے کتب خانوں کا ذخیرہ اٹھا کر جب دریائے دجلہ میں ڈالا گیا تو جو بات آپ کو حیران کرے گی وہ یہ ہے کہ دریائے دجلہ میں ان کتابوں اور کتب خانوں کو جھونک دینے کے بعد وہ راستے کی شکل بن گیا, دریائے دجلہ فلپ ہو گیا, راستے کی شکل بن گئی. تین تین چار چار پانچ پانچ امپالا کار جیسے چل سکتے ہیں اتنے وسیع عریض راستے بن گئے, اتنے ذخیرے تباہ کیے گئے بغداد کی سرزمین سے دشمنوں نے. اور ایک خاص بات بھی لکھی ہے, اچھا اب یہ تو ہوا خیر ان لوگوں کے لیے شکل یوں بنی, لیکن ایک خاص بات یہ بھی لکھی ہے کہ ایک مہینے تک دریائے دجلہ کا پانی سیاہی میں تبدیل ہو گیا اور علماء کرام کو ایک مہینے تک قلم لے کر کسی دباؤ میں ڈبونے کی ضرورت نہیں تھی, اگر وہ دریائے دجلہ میں قلم اٹھا کر ڈال کر نکال لے تو اس قلم سے کسی چیز کا لکھنا کافی ہو جاتا تھا. لوگوں نے امت مسلموں کے ساتھ ایسی ایسی زیادتیاں کی ہیں, آج بھی چل رہی ہیں وہ زیادتیاں, ساری دنیا جانتی ہے کہ ظلم ہے, امت مسلمہ کے اوپر ظلم ہے, مسلمانوں کے ساتھ کھلواڑ ہے, بنی بنائی سازش ہے, کچھ اندر میں پکائی کھچڑیاں ہیں, فکری اور عملی طور پر سازشیں کھیل کر میرے دوستو امت کا بٹوارا کرنے اور مسلمانوں کو پریشان اور حیران کرنے اور دنیا سے اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کی ترتیبیں کی جا رہی ہیں. لیکن جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکے. اب تک کی ناکامیاں اتنی زیادہ توانائیوں کے سنگ کر دینے کے باوجود بھی ان کا اگر اپنا مقصد پورا نہ ہو سکا, اگر بالفرض اس وقت ان کا مقصد پورا بھی ہو گیا تو بھی ان کی بہت بڑی ناکامی ہے, اس لیے کہ پوری دنیا مل کر اتنے دنوں سے, اتنے مہینوں سے, اتنے برسوں سے کوشش کر رہی ہے لیکن کسی کا بال بھی بیکا نہیں کر سک رہی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت ہے. میرے دوستو اس بارے میں مجھے زیادہ کہنا نہیں ہے لیکن ماشاء اللہ آخر عرض کرنا یہ ہے کہ اللہ پاک قرآن اور علوم قرآن کی حفاظت کریں گے. آخر میں بنیادی طور پر میں جو بات آپ سے عرض کرنا چاہتا تھا وہ اب آ رہی ہے. خاص طور پر جس روایت کو میں پیش کرنا چاہتا تھا مشکا شریف کی روایت ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے. ممکن ہے کہ میں اس روایت کے بولنے میں اس کے ایک دو جز چھوٹ سکتے ہیں لیکن جی چاہتا ہے کہ وہ روایت میں آپ کی خدمت میں رکھوں. اسی لیے کہ احادیث میں بہت زیادہ یہ قرآن کے بارے میں جامعیت والی روایت یہ کہلاتی ہے. اس کے اندر بہت شاندار جی عنوانات ہیں اور ہر عنوان اپنی جگہ پر بہت تفصیلات کا متقاضی ہے لیکن سرسری بات یہ آپ حضرات کے لیے کافی ہوگی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا, سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول علیکم بتلاوت القرآن, قرآن کی تلاوت کرو, قرآن کی تلاوت کرو, فیہ نبأ من کان قبلکم, سابقہ دنوں میں, سابقہ امتوں میں, سابقہ قوموں میں, اقوام اور ملل کی تاریخ, اس کے بارے میں عروج الزوال کے اصول کی اصولی باتیں اس میں موجود, اس میں خبریں موجود ہیں. وخبر ما بعدکم, بعد میں جو کچھ ہوگا, قیامت تک کے جو کچھ حالات آئیں گے. احادیث میں ابواب الفتن اور کتاب الفتن کے نام سے مستقل کتابیں اور مستقل ابواب اور مستقل مسائل بیان کیے گئے ہیں جو محدثین اپنی اپنی کتابوں میں نقل کرتے ہیں. تو بعد میں آنے والے حالات کو اجمال رسول کی روشنی میں اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ قرآن مجید اس کے لیے بھی رہبری کرتا ہے. وفصل ما بینکم, دیکھو ہزاروں مسائل تمہارے ہوں گے, لاکھوں مسائل ہوں گے, کچھ مسائل ظاہری ہوں گے, کچھ مسائل باطنی ہوں گے, بہت سے حالات تمہارے انفرادی ہوں گے, بہت سے حالات تمہارے اجتماعی ہوں گے, بہت سے حالات تمہارے اقتصادی ہوں گے, بہت سے حالات تمہارے سیاسی سماجی معاشرتی ہوں گے, بہت سارے حالات تمہارے معتقدات کی اور اعمالی قسم کے ہوں گے. اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ فی اس قرآن مجید کے اندر فصل ما بینکم, تمہارے درمیان میں صحیح اور غلط, ہاں اور نہ, اور کرنا یا نہ کرنا, بہتر یا نہ بہتر, مفید یا مضر, ان تمام چیزوں کے بارے میں فیصل کا درجہ رکھنے والا ہے یہ قرآن مجید. مگر میرے دوستو اس انداز سے پڑھ گئے ہم لوگ, اب تو قرآن کے بارے میں ظلم اتنا ہو گیا ہے کہ بعض کم نصیب ایسے بھی رہتے ہیں بس یہ کہتے ہیں صاحب یا تو کسی کے پیدا ہونے سے پہلے پڑھو یا اگر پڑھنا ہی ہے تو مرنے کے بعد پڑھو. میرے دوست یہ قرآن کے ساتھ ظلم ہے جی, صرف اسی لیے نہیں ہے, یہ الگ بات ہے کہ ان آیات کی برکات تلاوت کے ذریعے سے حاصل کی جائے وہ ایک علیحدہ عنوان ہے اور مستقل موضوع ہے. لیکن میرے دوست فصل ما بینکم, اور اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات ارشاد فرمائی, من ترکہ علی جبار قسمہ اللہ, جو شخص از راہ کبر, از راہ غرور, از راہ تناؤ ذہنی, از راہ فکری تعلی یا از راہ تکبر اس قرآن مجید کو چھوڑ دے گا اللہ پاک اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے, اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دیں گے, تحس نحس کر دیں گے. اب امت رو رہی ہے, کیوں پریشان ہے امت, کیوں پریشان ہے مسلمان, کیوں پریشان ہے, بیماریاں کیوں لاحق ہیں, عوارض کس لیے ہیں, آ کر باوجود علاجوں کے جی اصل کیا بات ہے کہ اصل علاج قبول نہیں کرتے. تو قرآن مجید کی تلاوت اور اس کے حقوق کی ادائی کی طرف توجہ دینا بہت ضروری ہے. من ترک علاج اور انقسمہ اللہ تو پڑھیے, حافظ نہیں ہے تو روز کم سے کم ایک پارا پڑھ لیں, حافظ ہے تو کم سے کم تین پارے پڑھ لیں, یا کم سے کم ایسا کریں بہت تیز رفتاری کے ساتھ بہت زیادہ ذوق شوق والے ساتھی ہے حافظ ہو یا غیر حافظ, تو روزانہ قرآن مجید کی ایک منزل پڑھ لیں, گھنٹہ دو گھنٹے ڈھائی گھنٹے تین گھنٹے جب صرف ہو جائے اللہ کے مبارک کلام میں تو کوئی حرج نہیں ہے. ऐसे भी एक एक घंटा तो हमारा अखबार पीने में गुजरता है, एक एक घंटा तो हमारा जी वो टेलीविजन देखने में गुजर जाता है, आधा आधा घंटा हमारा जी वो रेडियो के सुनने में गुजर जाता है, आधा आधा पुन पुन घंटा एक एक घंटा दो दो घंटा हमारा होटल की नजर हो जाता है, होटल की नजर हो जाता है जी क्या हो रहा है अमेरिका में, क्या हो रहा है रशिया में, क्या हो रहा है बर्तानिया में, क्या हो रहा है रूस में, क्या हो रहा है इंग्लैंड में, क्या हो रहा है जी अंटार्कटिका में, क्या हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में, क्या हो रहा है अफगानिस्तान में, क्या हो रहा है बॉर्डरों पर, क्या हो रहा है यहाँ, क्या हो रहा है वहां, क्या हो रहा है। इसीलिए शायर ने चुभते अंदाज पर तंद करते हुए हिदायत दी, और बहुत अच्छी हिदायत है, वह हम दो के आगे ही, वह हम दो के आगे ही हाय हाय रे बस्ती बशर, सारे जहां का जाएगा अपने जहां से बेखबर। आपको नहीं, मेरे को नहीं मालूम, आप क्या है नहीं मालूम, कहां से आ रहे नहीं मालूम, कहां जा रहे तो नहीं मालूम। वालिदे वाजिद रहमतुल्लाह अलैह के पीर भाई हजरत मौलाना मनाजिर हसन गिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने किताब में लिखा है, उन किसी तकरीर में ये बात मौजूद है कि आज एक आम इंसान की सूरत हाल ये है कि अजीब व गरीब किस्म का आदमी है। मिसाल के तौर पर एक ठाट पाट लिबास के साथ, बहुत शान शौकत के साथ, रूप दबदबे के साथ चल घोड़े पर सवार होकर आ रहा है। आप उसको मेहरबानी करके हाथ बताकर एक मिनट गुजारिश करके रोक लो, जब वो ठहर जाए तो उससे पूछो कि साहब आप कहां से आ रहे हैं, तो वो जवाब दे मुझे नहीं मालूम। वो आदमी कैसा है भाई आपके पास, अरे नहीं मालूम कहां से आ? उसने कहा कि नहीं मालूम। तो उस साहिल ने सवाल करने वाले ने फिर ये पूछा कि अच्छा ये बताओ तुम जा कहां रहे, तो उस घोड़ा सवार ने कहा कम से कम इतना मतलब आप हैं कौन, तो कह लगा मुझे नहीं मालूम। मेरे दोस्तों इन अहिल्ला ने यूं कहा कि बिल्कुल इसी तरह हम लोगों की उमूमी सूरत हाल है, किसी को भी आप पकड़कर पूछ ले आप कहां से आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, अमेरिका में भी नजर आ रही है आपको, कहा मां के पेट से आ रहा हूं। वाह, वो है मरकजी नुकता, वो है। अगर कोई बहुत तीर मार लिया बाप की पुश्ती तक पहुंच गया, और अगर कोई तारीख और सीरजी और तारीख दान पहुंच गया आलम इंसानी की तारीख को समझने वाला, हजरत आदम का नाम लेकर चुपचाप हो जाएगा। लेकिन अगर पलट कर कोई आपसे पूछे उससे पहले कहां थे, ऐसा ऐसा भी कोई सवाल होता है क्या? हाँ सोचते रहो आप, पूरा रमजान खत्म हुए तक सोचो, अब तो नहीं बोलता हूं मैं। आप कहां थे, अच्छा आप कहां जा रहे, जा कहां है, कहां जा रहे, खबर में जा, अरे ऐसा कैसे खबर में जा रहे, अरे प्यारे आपको मालूम होना चाहिए कब्र में जाने के बाद जिंदगी खत्म नहीं होती, वहां से जिंदगी का स्टार्टिंग पॉइंट है, वो तो जिंदगी शुरू होती है, खत्म कहां होती है। वालिद वाजिद रहमतुल्लाह ने फरमाते थे कि इस खबर को यूं ही न समझना, बल्कि ये समझो आलम बरज़ख और आलम आखिरत में दाखिल होने का इब्तदाई गेट है। जिंदगी खत्म थोड़ी होती है खबर में जाने के बाद से, वो काफिरों का ख्याल है, वो मुशरिकों का ख्याल है, वो मुल्हिदों का ख्याल है, वो बददीनों का ख्याल है, दीनदार इंसानों का ख्याल, अहले कुरान का ख्याल, कुरान और हदीस के चाहने वाले और मानने वालों का ख्याल ये है कि मरने के बाद भी जिंदगी है, अबदी जिंदगी है, शानदार जिंदगी है, और अपने लवाजिमात के साथ है। सिर्फ वो कोई जहनी तखयलात नहीं है, वो कोई सिर्फ फिक्री उपज नहीं है, वो सिर्फ कोई जन्नत की नेमतों का झांसा देना नहीं है, वो जहन्नम की आग अंगारों से डराने की सिर्फ बात नहीं है, वाकई है, हतमी है, सूरत के साथ है, सीरत के साथ है, जिस्मन भी है, रूहन भी है, हाँ तमाम कमालात के साथ वो जिंदगी। तो मेरे दोस्त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मन तरकहु अला जबार खसमहु अल्लाह वमन इत्तबा अलहुदा फी गैरिहि अज़ल्लहु अल्लाह। जी आलम इंसानी के लिए यहां वहां हिदायत की हासिल करने के लिए टामक टोलियां मारते हैं, अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि हिदायत के तलबगारों, हिदायत तो कुरान पे, قرآن میں ہدایت ملے گی جو اصلا قرآن کو ہدایت کے لیے تلاش کرنے کے بجائے غیر قرآن سے ہدایت کو تلاش کرے گا اللہ پاک اس کو گمراہ کر دیں گے, اضلہ اللہ, وہ ضلالت میں جائے گا, گمراہی میں جائے گا. یہ الگ وحجی اسی لیے بنیاد اول قرآن ہوگی, نمبر دو پر حدیث ہوگی, نمبر تین پر فقہ ظاہر ہوگا, نمبر چار پر فقہ باطن ہوگا. علوم شرعیہ کے اعتبارات یہ چار جلی عنوانات ہوتے ہیں جو علوم قرآن و حدیث کی شکل میں رہتے ہیں, قرآن, حدیث, فقہ ظاہر, فقہ باطن. اس کی اپنی تفصیلات ہیں, ہم اس وقت نہیں جا سکتے, اشارہ بھی نہیں دے سکتے اس بارے میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سامنے آیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الفصل لیس بالحل, یہ قرآن مجید تجھے ایک فیصلہ کرنے والا ہے, حق اور باطل میں فاصلہ پیدا کرنے والا ہے, صحیح اور غلط میں نقطۂ فاصل لگتا ہے, اچھائی اور برائی کی تمیز دیتا ہے. یہ کوئی مسخرے پن کی بات نہیں ہوتی ہے, اسی لیے اس کو کچھ مذاق بنا نہیں ہے. اسی لیے قرآن مجید کے بارے میں بڑی ہدایتیں اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے ٹکڑے میں ارشاد فرمایا, لا یذیق بہ اللہوا, اے عالم انسانی کے وہ شہوت پرست انسانوں, اگر تم اپنی شہوتوں میں علاج چاہتے ہو اور تجربی سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کا راستہ یہ ہے کہ یہ راہ ہدایت عطا کرنے والی یہ قرآن سے اپنا رابطہ پیدا کرو. اور وہ لوگوں جو آسانی کے ساتھ حروف کو ادا کرنا چاہتے ہیں, اللہ کے کلام کو پڑھنا چاہتے ہیں, دوسری زبانوں کے مقابلے پر بہت سلیس اور سادہ انداز پر اس کلام کو اختیار کرنا چاہتے ہیں, اس میں کوئی التباس نہیں ہے, اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے, اس میں کوئی دھوکہ نہیں ہے, اس میں کوئی فریب والی بات نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا, ولا تلتمس به الالسنا, ہاں بہت آسان ہے, آسانی سے آپ اختیار کر سکتے ہیں, تھوڑا تھوڑا کر کے آسانی سے سیکھ لیا جا سکتا ہے, زبان بھی زبان کے زبانی طور پر بھی آسان ہو جاتی ہے, ادائیگی کے اعتبار سے تھوڑی سی اگر فکر ہو گئی, تھوڑا سا منشر ہو گیا تو وہ چیز آسان ہو جائے گی. دنیا عجیب بات ہے کہ یہ قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں قرآن شریف پڑھا جاتا ہے وہ عربی ہی میں پڑھا جاتا ہے, وہ کسی بھی نسل کا ہو, کسی بھی طبقے انسانی کو سے بھی طبقے کا ہو, اگر امت مسلمہ کے صحیح رجی بیسوں قسمیں ہوں اور ہر ایک کی زبان الگ ہو, مگر جب قرآن پڑھا جائے گا تو اسی عربی ہی میں پڑھا جاتا ہے. سنسکرت جاننے والا, انگلش کا جاننے والا, تیلگو کا جاننے والا اور دیگر زبانوں کا رگنے والا جب قرآن پڑھے گا تو قرآن ہی کی زبان ادا کرے گا اپنے الفاظ کو. کتنی عجیب بات ہے اور بڑی جامعیت ہے قرآن مجید. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اچھا وقت ہوا, بات ادھوری رہ گئی, اللہ چاہے تو اس عنوان کو آگے ہم پورا کر دیں گے. البتہ دعا کرنا ہے ضرور امت مسلمہ کے حق میں. اس سے پہلے ایک بات یہ بھی ہے جو آج متواضع احوان کے لیے بابری مسجد کے سمن میں یہ جامعہ نگر اوکھلا نئی دہلی کی طرف سے تحریک تحفظ شعائر اسلام کی جانب سے ایک قرارداد عہد کے طور پر غالب نغوارات میں بھی آیا ہے, یہاں ہم بھی پڑھے دیتے ہیں. آپ کو آخر میں انشاءاللہ کہنا ہے, ہم مسلیان مسجد ہادا مسلم پرسنل لا بورڈ کے اس موقف کی بھرپور تائید و حمایت کرتے ہیں کہ بابری مسجد مسجد تھی, مسجد ہے اور مسجد ہی رہے گی. نیز ہم اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ ہماری نماز اور ہماری تمام قربانیاں اور ہماری زندگی اور موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے, اور بابری مسجد کی بازیابی کے لیے ہم اپنی آخری سانس تک جد و جہد جاری رکھیں گے. تمام حاضرین کہیں انشاءاللہ. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ, اس وقت پوری امت پریشان ہے, اللہ اپنا خصوصی کرم فرما کر اے اللہ افغانستان کے مسلمانوں پر رحم فرما, اے اللہ وہاں کے ایک ایک بچے کی حفاظت فرما, اے اللہ ایک ایک مسلم کی حفاظت فرما, ایک ایک خاتون کی حفاظت فرما, اے اللہ زخمیوں کے زخموں کو مندمل فرما, اے اللہ شرور آفات کو ہٹا دے, اے اللہ ظالم اور جابر طاقتوں کو مغلوب و مقہور فرما دے, اے اللہ غیب سے نصرت اور تائید کی شکلیں پیدا فرما دے, اے اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما, اے اللہ عالم اسلام کا بول بالا فرما, اے اللہ باطل کا منہ کالا کر دے, اے اللہ انتہائی اجالوں کے اندر اے اللہ ظلمتیں لہریں مار رہی ہیں, اے اللہ اپنا خصوصی کرم فرما کر اے اللہ یا تو ان انسانوں عالم انسانی کو اے اللہ ہدایت دے دے, اے اللہ اگر اگر تیری مشیت اور حکمت کے اعتبار سے اے اللہ یا ان کے مقدر میں اگر ایمان اور ہدایت نہ ہو تو اے اللہ ان کو تحس نحس فرما دے، اللہ ان کو نیست و نابود فرما دے. اللہم شدد شملہم، اللہم مزق جمعہم، اللہم دمر دیارہم، اللهم خذهم مخز عزيز مقتدر. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجلا، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجلي. اللهم استر عوراتنا وآمن نوعاتنا واقض حاجاتنا واقض ديوننا واشف مرضانا. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. تقبل منا الصلاة والصيام والقيام بحرمة سيد الأنام. تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.